وہ آیت اللہم اللیل. اب زمین کی نشانی کے بعد رات بھی ایک نشانی. ان کے لیے رات ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ نسلخ منہ النہار, ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو. فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ, تو ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے, وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں. نسلخ کلہ سین لام خے سے ہے. سلخہ کے معنی ہوتے ہیں جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا, جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے تو رات نظر آنے لگتی ہے, اور اسی طرح رات کا اندھیرا ایک چادر کی طرح زمین کو ڈھانپ لیتا ہے اور پھر دن چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کو اوپر سے ہٹا کے دن کی روشنی پھر لے آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ, تو پھر وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے. اظلم کا معنی ہوتا ہے اندھیرے میں داخل ہونا, جیسے اصبح کا معنی ہوتا ہے صبح میں داخل ہونا, اظہر کا معنی ظہر کے وقت میں داخل ہونا. فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ, تو وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے جب دن کا پردہ اسے ہٹا لیا جاتا ہے. اصل میں دن کے رات میں بدلنے کے معنی کو بیان کیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے کسائی کو بکرے کی کھال اتارتے ہوئے دیکھا؟ کیسے اتارتا ہے؟ کھینچ کھینچ کے. یوں لگتا ہے نا کہ پہلے تھوڑا سا حصہ نظر آتا ہے بکرے کا, اگر آپ امیجن کر سکیں کبھی دیکھو. پھر کھینچتے 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 کیا ہوتا ہے؟ پورا اتر جاتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کبھی فضا سے دیکھیں رات اور دن کی تبدیلی کو, تو یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل, تو یولج کہتے ہیں تنگ جگہ میں داخل ہونا. جب صبح ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں تو پہلے روشنی کی ایک کرن اٹھتی ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پھیلتی ہے. تو بالکل ایسے لگتا ہے جسے وہ کھال لیا, وہ غلاف اتر رہا ہے. اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو یہی منظر نظر آتا ہے. یہاں چونکہ بنیادی طور پر رات کی بات تھی, اس لیے اس انداز سے بات کی گئی کہ رات سے دن کا پردہ ہٹتا ہے, اور دن کا پردہ ہٹنے سے خاص طور پر پھر رات اور دن کے بننے میں یا پیدائش میں سورج کا بہت عمل دخل ہے. اس لیے ساتھ ہی سورج کا ذکر بھی کیا گیا. والشمس تجری مستقر لها, اور سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے, اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ زبردست علم والی ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے, یہ خود سے خود نہیں ہو رہا. سورج مستقر کی طرف جا رہا ہے. یہ مستقر کیا ہے؟ مستقر کا ایک معنی تو مدار یا آربٹ کیا گیا ہے, کہ وہ اپنے اس مدار پہ چلتا رہتا ہے. تجری چلتا جاتا ہے, بھاگتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے. یہ مستقر واسطے ایک قرار گاہ کے, یعنی جو اس کا راستہ مقرر ہے طے شدہ ہے, یعنی اس کا آربٹ جو طے شدہ ہے اس پر چلتا چلا جا رہا ہے, اس سے نہیں ہٹتا. یعنی جو اس کا راستہ ڈیفائن ہے وہ اس پر پوری یکسوئی کے ساتھ چلتا ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, ادھر ادھر نہیں ہوتا. اسی سے اپنی سیر کا آغاز کرتا ہے اور اسی پہ آ کے انتہا کرتا ہے, اور پھر اسی سے پھر آغاز کرتا ہے اور اپنے دائرے میں گھومتا چلا جا رہا ہے. کسی دوسرے سیارے سے جا کے نہیں ٹکراتا. اسی لیے اگلے آیت میں چاند کا ذکر کیا گیا, اور پھر سورج اور چاند کا باہمی تعلق بتایا گیا کہ سورج چاند کو جا کے پکڑتا نہیں, یعنی اپنے ہی مدار میں چلتا. ایک معنی. دوسرا معنی, مستقر کا ایک معنی ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوتا ہے. سورج چل رہا ہے اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک, یعنی اس کی حرکت جاری و ساری ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک نہیں پہنچ جاتا. یہ ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے؟ اس کا ایک معنی تو حدیث میں کچھ اس طرح بتایا گیا ہے کہ یہ عرش کے نیچے ایک مقام ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ اصل میں ہر روز جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہر شخص کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ سورج کہاں گیا. ایک بچہ بھی پوچھتا ہے کہ سورج کہاں گیا, اندھیرا جو ہو گیا وہ کہاں چلا گیا. ایک بڑا چینج ہوتا ہے نا, نوٹیسیبل ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز. ابو ذر جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ابو ذر سنو سورج وہ ایسے اور ایسے وہاں اور وہاں چلا جاتا. نہیں, ابو ذر جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے. سوال کے ذریعے توجہ اور دھیان پوری طرح بات کی طرف مبذول کرانا. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو میں سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی اجازت نہیں ملے گی اس راستے پہ جانے کی، یعنی جہاں سے آیا وہی چلا جا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب یہ جگہ کہاں ہے کائنات میں جہاں سورج جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر وہاں سے چل کے آگے جاتا ہے؟ اب ہم اگر اپنی نگاہوں سے دیکھیں ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ تو ہم دیکھتے ہیں روز سویرے چڑھتا ہے اور پھر اپنے رستے سے جو طے شدہ ہے مقرر ہے اس سے گزر کر واپس لوٹ جاتا، پھر آ جاتا، پھر چلا جاتا. وہ جگہ ہے کہاں کہ جہاں پر جا کے یہ رکتا ہے یا جہاں جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے؟ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم نے ساری کائنات تو دیکھی ہے اور بیک ہوا سورج ساری دنیا کو نظر نہیں آتا. یہ بھی ایک مانی ہوئی بات ہے. آدھی زمین پہ نظر آتا ہے تو آدھی پہ بالکل نہیں نظر آتا، گھپ اندھیرا ہوتا ہے. اب سارا وقت وہ اپنی گردش جاری رکھتا ہے. اب اس گردش کے دوران کیا مشکل ہے کہ کوئی ایک خاص پوائنٹ، ایک خاص مقام ایسا آتا ہو جہاں سے اس کی گردش پہلے دن شروع ہوئی ہو. ایک دن تو شروع ہوئی تھی نا، کسی پوائنٹ سے تو شروع ہوئی تھی، ہو سکتا ہے وہی پوائنٹ. مثلاً اگر آپ دائرہ بنانے لگتے ہیں تو کسی ایک پوائنٹ سے تو لکیر ڈالنا شروع کرتے ہیں نا. اب آپ چاہے گھومتے رہے اس دائرے میں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ آغاز کہاں سے کیا تھا، وہ پہلا نقطہ کون سا تھا. میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ کو معلوم ہے اور سورج کو پتا ہے کہ اس کا مستقر کون سا ہے اور جہاں جا کر وہ سجدہ ریز ہوتا. اور سورج کا سجدہ ریز ہونا ضروری نہیں جیسے میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں ایسا ہی ہو. قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کو اپنی نماز کا طریقہ پتا ہے، اپنی تسبیح پتا. ایک اور جگہ پر آتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. جب ہم سمجھتے ہیں اور ابھی تک انسانی ذرائع سے وہ مستقر دیکھا نہیں گیا، ہو سکتا کبھی کوئی ایسی چیز ڈسکور ہو جائے. یہ نیور نو، ابھی تو انسان کا علم بہت ہی پرائمیٹو سٹیج پر ہے کائنات کے بارے میں. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی بذریعہ وہی دی، اس لیے اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. لہذا ایک نہ ایک نقطہ ایسا ضرور ہے کہ جہاں پر سورج جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے اپنا سفر جاری کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کائنات میں صرف سورج ہی نہیں ہے، بہت سے ستارے سیارے ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اور اس ساری موومنٹ کی ابتدا کرنے والا بھی وہ خود ہے. پھر ایک اور بات یہ کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ہوگا. یہ اسی طرح ہوگا کہ جب سورج اپنے اس خاص نقطے پہ پہنچے گا تو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیا کہا جائے گا؟ واپس چلو. جب واپس آئے گا تو سب جگہ پر وہ مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ ساری کائنات سجدہ ریز ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی مقرر کردہ ڈیوٹی نبھا رہی ہے، اس لیے ہم اگر نہیں بھی جانتے تو اس سے انکار کی کوئی دلیل نہیں ملتی. یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ سورج اپنے کام میں پوری طرح لگا ہوا ہے، کوئی بریک نہیں لیتا، ایک مسلسل کنسسٹنسی ہے اس کے کام میں اور استقامت ہے. یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم ایک کام کرتے پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کچھ اور شروع کر لیتے، پھر وہ چھوڑ دیتے، پھر کچھ اور شروع کر لیتے ہیں، اس لیے نو اینڈنگ. دنیا سے یوں ہی شاید ادھر ادھر بھٹکتے گزر جائیں، جیسے کہ ہماری اکثریت کا حال ہے. کوئی مقصد نہیں، کوئی روٹین نہیں، کوئی استقامت نہیں. ہم عام طور پر موڈز کا شکار رہتے ہیں. سورج کے کوئی موڈز نہیں ہیں. جو کام اسے سپورٹ کر دیا گیا بس وہ کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. پھر اپنا کام کرتا ہے، کسی اور کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا، کسی اور کے کام میں کوئی مداخلت نہیں. اور جب بھی اپنا کام ہوتا ہے نا، جب آپ کا دھیان ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، اس میں تجسس، اس کی باتوں پہ غور، فضولیات لغویات میں دلچسپی زیادہ، اپنے کام سے زیادہ دوسروں کی طرف کان اور نگاہوں کا متوجہ رہنا، وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر یہ منفی سوچیں اور منفی جذبات جنم لیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی جراثیم داخل ہو گیا ہے اور وہ سارے نظام کو تہو بالا کر رہا ہے اور ہر چیز کو سب کرتا چلا جا رہا ہے. یہ حسد کے، بغض کے، نفرت کے منفی جذبات جو بھی انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس کی جو بہترین صلاحیتیں اور انرجیز ہوتی ہیں ان کو چھانٹنا شروع کر دیتے ہیں، انسان کو کھوکھلا کرنے لگتے ہیں، انسان کو اندر سے خالی کرنے لگتے ہیں. لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی تعمیری کام کر نہیں پاتا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ، چھوٹا ہی کیوں نہ، لیکن مستقل ہو. ہم لوگوں کے اندر سب سے بڑی خرابی کیا ہے انسانوں کے اندر؟ مستقل مزاجی نے. ایک کام شروع کیا اس سے بور ہو گئے، ایک شروع کیا اس سے تھک گئے، ایک شروع کیا اس کو بھول گئے، ایک شروع کیا اس سے دل اچاٹ ہو گیا، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں. لیکن سورج کے اندر ایسی دوام اطاعت ہے، ایسی قنوت ہے، ایسی عاجزی ہے، ایسا ڈسپلن ہے کہ وہ شمس تجری لمستقر لها، اور پھر خاص وقت میں، مقرر وقت میں اپنے خاص پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے سجدہ ریز ہونے کے لیے. ہم نماز کا وقت ہے، اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، اور وقت گزر جاتا ہے اور ہم اپنے مقرر وقت پہ سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہی نہیں ہوتے، جبکہ سورج چلتا چلا جا رہا ہے اور عین اپنے رب کے عرش تلے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، آگے جانے کی اجازت مانگتا ہے، اور جو ہی اشارہ ہوتا ہے پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے. مسلسل تابے داری میں لگا ہوا ہے حتیٰ کہ ختم ہو جائے. کیا یہ ہمارے لیے نشانی نہیں کہ ہم انسان اس سے سبق سیکھے، ہم انسان اس سے کچھ حاصل کرے، ہم اس کے آگے کچھ شرمندہ ہوں اور کچھ اپنی اصلاح کر لیں؟ ہم اپنے آپ کو کہاں سے بڑی چیز سمجھتے ہیں انسان ہو کر، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، شیطان اس کو یہ جھانسا دینے میں خوب کامیاب ہے کہ تم بڑی چیز ہو، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بھی بڑی چیز سمجھا تھا نا، انا خیر من ہوں. تو جب تک وہ انسان کے اندر اس شر کو باقی رکھتا ہے، اسے کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا. لہذا والشمس تجری لمستقر لها میں بھی ایک نشانی ہے ہمارے لیے، اور مستقر کا لفظ منتہائے سیر و سفر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان سیر کرتے کرتے کسی پوائنٹ پہ جب جا کے رکتا ہے تو اس کو بھی مستقر کہتے ہیں، یا جہاں آپ کا سفر اینڈ ہوتا ہے. مثلاً آپ ورلڈ ٹور پہ نکلے، ایک جگہ جا رہے ہیں، دوسری جگہ، تیسری جگہ، اور پھر جا کے ایک پوائنٹ ایسا تھا جہاں آپ کا جا کے سفر ختم ہو جاتا ہے، اس جگہ کو بھی مستقر کہیں گے. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مستقر ظرف ہے، اور ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، زمان بھی اور مکان بھی، سپیس بھی اینڈ ٹائم بھی، دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے. تو یہاں مستقر سے مراد مستقر زمانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ وقت جبکہ آفتاب یا سورج اپنی مقرر حرکت پوری کر لے گا، یعنی جب اس کی موومنٹ جا کے ختم ہو جائے گی، اور وہ دن قیامت کا ہوگا جب وہ بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس کورت، جب سورج ڈھانپ دیا جائے گا. دنیا میں روزانہ اس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. آسمان و زمین کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا، رات کو دن پہ ڈھانپ دیتا ہے، دن کو رات پہ ڈھانپ دیتا ہے، سورج چاند کو مسخر کیا، سارے کے سارے ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہے ہیں، ہمیشہ نہیں چلیں گے، مقرر وقت تک چلیں گے. جب مقرر وقت آ جائے گا، یہ مستقر ظرف زمان کے معنوں میں جب ہوگا کہ وہ آخری ٹائم جب آ جائے گا ان کے مرنے کا، بھی تو مر جائیں گے سورج چاند، اس سے پہلے پہلے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. یعنی گویا کائنات بھی موت تک مشغول عمل ہے، یا اپنے کام میں مشغول ہے، اور ہم بہت پہلے ہی ریٹائر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو آرام کے دن ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کام کرنے سے زیادہ کام نہ کرنے سے دلچسپی ہے، یعنی اس بات میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی کہ چھٹی کب ہوگی، سونے کا وقت کب ہوگا، فری ٹائم کب ہوگا، کب گپ شپ کریں گے. اور یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جو ہمارا دھیان کام سے ہٹا کے آرام کی طرف کرواتی ہیں. جبکہ پوری کائنات ہر وقت کام میں لگی ہوئی ہے، اتنی بڑی نشانی، اور ہم جن کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئیں وہ آرام کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتے ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اے انسان سمت بھول، یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہوا، بائی چانس نہیں ہو گیا، اور نہ ہی بائی چانس ہونے کے بعد خود بخود چل رہا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ہستی کی ہوئی پلاننگ ہے کہ جو العزیز بھی ہے العلیم بھی ہے، بہت زبردست بھی ہے اور بہت علم والی بھی. والقمر قدرناه منازلا، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں طے کر دی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے کھجور کی پتلی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح، القدیم پرانے. یہاں چاند کی منزلوں کا ذکر کیا گیا ہے، چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر دو راتیں غائب رہ کے تیسری رات کو نکل آتا ہے، یہ اس کا عمومی اسکیڈول. اب دیکھیے کہ سورج کی ایک خاص روٹین ہے، ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، اور اس کی شکل بھی ایک جیسی رہتی، یعنی اس کا سائز یا حجم ہمیں کم نہیں نظر آتا، وہ گول ہی ہمیشہ نظر آتا ہے، رنگ بدلتا رہتا ہے اس کے اینگل کے بدلنے کے اعتبار سے، لیکن اس کے معمول میں خاص فرق نہیں آتا. لیکن چاند کا مسئلہ فرق ہے، یہ اکثر مختلف ہے. اب دیکھیے پہلی رات کا چاند کہاں نظر آتا ہے، مشرق میں یا مغرب میں؟ مغرب میں. اگرچہ وہ بہت پہلے سے اپنا سفر طے کر کے شام تک وہاں پہنچتا ہے، پھر شام کے وقت ہمیں چمک کے تھوڑی دیر اپنا آپ دکھاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے جلدی، لیکن پہلی رات کا چاند جو ہلال کہلاتا ہے وہ مشرق میں نظر نہیں آتا، مغرب میں نظر آتا ہے. اور یہی وہ چاند ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، کل ارجون القدیم، کہ وہ ارجون کی طرح ہو جاتا ہے. ارجون کھجور کے گچھے کی وہ شاخ ہے جس میں اس گچھے کی جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹیڑھی ہوتی، اور گچھے کو کاٹ لینے کے بعد درخت پر خشک ہو کے باقی رہتی، وہ ٹہنی جس میں خوشے لگے ہوتے ہیں، اور یہ ٹہنیاں خشک ہونے کے بعد ہمدار شکل اختیار کر لیتی، اور یہ بالکل اس سے ملتی جلتی شکل ہوتی ہے جو ابتدائی اور آخری تاریخوں کے چاند کی ہوتی، یعنی جب آخری منزل پہ پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا سا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سوکھ کے ٹیڑھی ہو چکی ہو. اب آپ دیکھیے کہ پہلے دن میں کیا ہوتا ہے، مغرب میں تھوڑا سا نظر آتا ہے، اگلے دن تھوڑا اس سے اونچا نظر آتا ہے، پھر 7 دن کے بعد تقریباً کہاں نظر آتا ہے، درمیان میں نظر آتا ہے، پھر 14 رات کا چاند ہمیں مشرق سے طلوع ہوتا نظر آتا ہے، پھر اسی طرح 15 کا، اور پھر پہلے جسوں کی شاخ کی طرح نظر آتا ہے، اب وہ پورا گول ہو جاتا ہے، اور پھر گول ہونے کے بعد آہستہ آہستہ دوسری طرف سے اس کا سائز کم ہوتا ہے، اور سارا مہینہ اپنا سائز بدلتا رہتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ بھی انسان کے فائدے میں ہوتا ہے، انسان آسانی کے ساتھ اپنے اوقات تاریخیں حساب کتاب معلوم کر سکے. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے، یسألونک عن الأهلة، یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا چیز ہے، یہ اس کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے. قل هي مواقيت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی پہچان ہے، وقت بتاتا ہے، کیلنڈر ہے، قدرتی، آفاقی، آسمانی. قل هي مواقيت للناس والحج، حج کے عبادت کے مہینوں کی نشاندہی کرتا ہے، رمضان کب آیا، حج کب ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سورج سے بھی ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں، مثلا نمازوں سے اوقات کی پہچان سورج ہی سے ہوتی ہے، سورج کے نکلنے سے فجر کا پتہ چلتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، جب زوال ہوتا ہے تب ظہر کا وقت پتہ چلتا ہے، جب اور نیچے جاتا ہے تو عصر ہوتی، جب غروب ہو جاتا ہے تو مغرب ہوتی، جب بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے تو عشاء ہوتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا ٹائم پیس رکھا ہے آسمانوں کے اندر، بہت بڑا کلاک ہے، یہ دیکھتے ہیں اندر بیٹھے رہتے ہیں. پھر اسی سے قبلے کی سمت بھی معلوم ہوتی ہے ہمیں، پوری دنیا میں قبلے کا جب تعین کیا جاتا ہے تو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے انداز سے ہی کیا جاتا ہے. پھر سورج سے بھی مہینوں اور سالوں کی تاریخ معلوم کی جاتی ہے جسے شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے. پھر فرمایا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج جو اتنا بڑا ہے اس کے بس میں نہیں کہ چاند کو جا پکڑے, سورج کے لیے جائز ہی نہیں کہ چاند کو پکڑے. ان تدرك القمر, تدرک ادرک یدرک ادراک ہوتا پا لینا پکڑ لینا, سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا. حالانکہ سورج چاند کی نسبت بہت بڑا سیارہ ہے, اس کی گریویٹیشنل پل بھی چاند کی نسبت بہت زیادہ ہے, لیکن یہ ممکن نہیں کہ سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ لے, اپنے اندر سک نہیں کر سکتا. اپنی گریویٹیشنل پل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بچا کے ایک فاصلے پر رکھا ہوا ہے تاکہ دونوں اپنا اپنا کام کریں. اور یہ بھی نہیں ممکن کہ سورج کے بڑا ہونے کی وجہ سے سورج کسی وقت سرکشی دکھائے اور چاند کے ہوتے ہوئے رات کو وہ بھی نکل آئے. انسانوں جیسی رسہ کشی ان میں نہیں ہوتی. دنیا میں عموماً کیا ہوتا ہے, کچھ انسانوں کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے, کچھ کے پاس کم ہوتی ہے, جسمانی یا ذہنی یا عقلی, کچھ کے پاس ذہانت زیادہ ہوتی ہے, کچھ کے پاس کم ہوتی ہے, کچھ سورج کی طرح ہوتے ہیں, کچھ چاند کی طرح ہوتے ہیں. اگر کہیں بھی آپ دیکھیں, مثلاً ایک گھر کے اندر ہی خاندان میں دیکھ لیں, اگر شوہر خوبصورت سے تعبیر کرے اور بیوی کو چاند سے, تو دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو فوقیت حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور اس کے برعکس اس کائنات کے اندر ہر درجے کا سکون اور ڈسپلن ہے کہ کوئی اپنی طاقت کا بے جا استعمال نہیں کرتا اور نہ اس کو بھیج دیتا, نہ ہی اس کے حق میں پسندیدہ. تو گھر کی دنیا سے آپ باہر نکلے, کسی ملک میں صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کیا ہوتا ہے, اور جہاں بھی طاقت کا کچھ تھوڑا بہت توازن اوپر نیچے ہوتا ہے, وہاں آپ دیکھیں گے کہ جس کے پاس تھوڑی سی طاقت کسی لحاظ سے زیادہ ہے وہ عموماً دوسرے کو کام نہیں کرنے دے گا, لیگ پولنگ شروع ہو جائے گی, وہ اس کی دنیا میں مداخلت کرے گا, اس پر چھانے کی اور غالب آنے کی کوشش کرے گا. لیکن اللہ کی کائنات میں اس قسم کی بد نظمی نہیں ہے. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, اور رات کے بس میں نہیں کہ وہ دن سے آگے نکل جائے, اگرچہ سب دوڑ رہے ہیں لیکن کوئی کسی سے آگے بھاگ کے جانے کی کوشش نہیں کرتا. اس کے برعکس ہماری سڑکوں پہ دوڑتی ہیں گاڑیاں, ہماری سیاست, اس میں لطف ہی نہیں آتا جب تک کہ دوسرے کو اوورٹیک نہ کریں, اس سے آگے نہ نکلیں. اور خصوصاً اگر گاڑی بڑی ہو تو پھر تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کسی عام سی کار کے پیچھے پیچھے چلیں, پر تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو ڈرا کے دھمکا کے رستے پہ ایک کونے پہ لگا کے آگے جائیں. فرمایا وللیل سابق النہار, اللہ کے ہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا, اس کی یہ مخلوق جو اس کی تابع دار اور فرما بردار ہے یہ سب نہیں کرتی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور سارے کے سارے ایک فلک میں تیر رہے ہیں. کل سے مراد سورج چاند بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام کواکب, سیارے, ستارے, سب کے سب. اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات میں ایک نہیں, دو نہیں, سورج اور چاند ہی نہیں, ملین ٹریلینز ستارے اور سیارے موجود ہیں. پوری پوری گیلیکسی ایک دوسرے کے اندر سے گزر جاتی ہے لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا, سب پر امن پر سکون طریقے سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اور سفر بھی کوئی سستی کا مارا سفر نہیں ہے کہ جی چاہ تو چل پڑے, جی چاہ تو بیٹھ گئے, جی چاہ تو کچھ کر لیے, نہیں. کلن فی فلن یسبحون, سارے کے سارے تیر رہے ہیں. یسبحون کا لفظ ہے, یہ سبحہ سے نکلا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے پانی یا ہوا میں نہایت تیز رفتاری سے گزرنا. تسبیح کا لفظ تیرنے اور تیزی سے گزرنے کے لیے آتا ہے. اور اگر آپ ان سیاروں کی رفتار کے بارے میں سنیں اور دیکھیں کہ بعض ستارے سیارے جو ہیں وہ کتنی تیزی سے جا رہے ہیں, اور اگر ان کی آوازیں ہمیں سنائی دیں تو شاید ہم زمین پہ زندہ نہ رہ سکیں, لیکن اس ساری تیزی کے باوجود ان کے اندر ایک خاموشی ہے, ایک سکون ہے, انسان کے لیے وہ باعث راحت ہے. اور فلک کا لفظ جو ہے یہ سیاروں اور ستاروں کے آربٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلن فی فلک یسبحون, سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیزی سے جا رہے ہیں. اور پھر یسبحون کا لفظ تسبیح کے معنوں میں بھی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو گویا ایک بات تو یہ کہ سب ہی متحرک ہے، سب کے اندر ایک لائف ہے، حرکت ہے، موومنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ سب اپنے مقرر کردہ راستوں پہ جاتے ہیں. تیسری بات یہ کہ ہر ایک کا راستہ دوسرے سے الگ ہے، اور یہ سب اس طرح گھوم رہے ہیں جیسے پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہوتی، اتنا سموتھلی اور اتنا آرام کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں.